سوال چلا اس کے اندر نقص ہے. کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ دین اچھا ہے, ساری پرابلمس کو سالو کرتا ہے, لیکن 5% پرابلمس میں ایک اور سولوشن اس کے سولوشن سے زیادہ بہتر ہے, اس کا مطلب بھی ہوگا کہ یہ دین ناقص ہے. اس کا مطلب بھی نعوذ باللہ یہ بن جائے گا کہ یہ دین ناقص دین ہے. اگر آپ پھر جب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ زندگی کی ساری مشکلات اسی سے حل ہوں گی اور اس کا حل سب سے اچھا حل ہوگا, تو پھر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن بن جائے گا, یہ کہ آپ کی زندگی میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور فکر کیوں نظر آ رہی ہے, پھر ایسا کیوں ہوا. یعنی تصور فرمائیے, آپ کوئی دوا بیچ رہے ہوں اور آپ نے لکھا ہو کہ اس دوا کے ذریعے سے دنیا کے سارے نزلوں کا علاج ہو سکتا ہے, اور آپ اپنے نزلے کے لیے کہیں اور سے دوائی منگوا رہے ہیں. نامقبول بات ہے کہ اگر آپ کا علاج سب سے اچھا ہو سکتا ہے, آپ کی دوائی سب سے اچھی دوائی ہے, تو آپ کہیں اور سے مدد کیوں لے رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. ہم مسلمان بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر بنی نوع انسان کو کوئی مشکل ایسی لاحق نہیں ہوگی جس کا سب سے اچھا حل دین اسلام کے اندر نہ ہو. اور اس کے بعد میں اپنے طور پر افسوس سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے دوسرے افکار و خیالات کے سامنے ایسے سارے تسلیم خم کے بعد اوقات بیٹھ جاتے ہیں جیسے وہ کسی دین کے نعوذ باللہ متفق رہے ہی نہ. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنے گی, ہمیں اپنے دین کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا دین مشکل کو حل کیسے کرے گا. اور یہ وہ تھیوریٹیکل کام ہے جو کسی حد تک ہمارے پاس انجام پا چکا ہے اور کافی حد تک ابھی انجام پانا باقی ہے. جس کو آپ اسلام کا اقتصادی نظام کہیں, آپ اسلام کا سیاسی نظام کہیں, آپ اسلام کا سماجی نظام کہیں, آپ جس طرح سے بھی اس کو تعبیر کرنا چاہیں, آپ کے پاس حل ہے, آپ حل دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس حل ہے تو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم لوگوں کی ذمہ داری آج تک کے زمانے میں بنتی. اب جب ہم اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ مشکلات کو حل کیسے کرتا ہے, تو ظاہر قرآن کریم اس ریسورسز میں سر فہرست قرار پاتی ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرض کر لیتے ہیں ہم اکنامکس کا کوئی طالب علم لے لیتے ہیں کہ وہ اکنامکس کا کوئی طالب علم ہے, اس نے بنیاد بھی پڑھ لی ہے ساری, اور مثال کے طور پر ماسٹرز کے لیول کو اس نے طے کر لیا ہے, وہ ریسرچ کے اندر داخل ہوا ہے, ایم فل کرنا چاہتا ہے, ایم فل کے لیول میں اس کے سامنے کچھ پرابلمز آئی ہیں, اکنامکس کی فیلڈ کی کچھ پرابلمز ہیں, اور دوسری طرف سے وہ اچھا مسلمان بھی ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرا دین دعویٰ کر رہا ہے کہ اکنامکس کی بھی تمام پرابلمز کا سولوشن دین کے اندر موجود ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے گا. اے ممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے اور 30 سپارے ختم کرنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس میں تو وہ اصطلاحات ہی نہیں ہے جو ہمارے اکنامکس میں استعمال ہو رہی ہیں. بھائی آپ کی اکنامکس میں ظاہر ہے ابتدائی ترین اصطلاحات طلب رسد فلاں فنون یہ سب کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. نہ مارکیٹ ہے یہاں پر, نہ کوئی فری ہینڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اب جب آپ کے سامنے مشکل ہی سمجھ میں نہیں آئی, کتاب سے مشکل آئے گی کیسے, حل کیسے نکالیں گے آپ؟ اب اس کے لیے کیا سلسلہ تیار کیا جائے؟ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے اکنامکس کی مثال دی, اب آپ پالیٹکس میں چلے جائیے. آپ کے پاس پالیٹکس کے اندر سسٹمز ہیں, کہیں پر پارلیمنٹری سسٹم ہے, کہیں پر کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے, کہیں پرائم منسٹر ہوتا ہے, کہیں پر دو پارلیمنٹس بنی ہوئی ہیں, کہیں پر بہر عالم کے پاس مونارکی ہے. آپ اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں, آپ جا کے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹمز کی پرابلمز قرآن کریم میرے لیے سالو کرے, تو آپ کے سامنے ایک عجیب مشکل آتی ہے, یہ کہ وہاں اصطلاحات ہیں ہی نہیں. اس مشکل کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے؟ اس مشکل کو حل کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آ کر یہ دیکھیے, آیا قرآن کریم کسی ایک علم کی کتاب ہے؟ آیا قرآن کریم اکنامکس کی بک ہے؟ نہیں. آیا قرآن کریم مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنسز کی بک ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. سوشالوجی کی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بس قرآن کریم کیا ہے؟ اب یہاں پر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, یہ کتاب ہے کیا, ہم اس کتاب کو کس پس منظر میں دیکھیں,
یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، یہ سوشل سائنسز کی بک نہیں ہے، یہ پریکٹیکل سائنسز کی بک نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک بھی نہیں ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. کیا مطلب ہے کتاب ہدایت ہے؟ کس طرح سے اس کتاب نے ہدایت دی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہمارے بچے کام کرنا چاہتے ہیں، بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو پہلے قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک کورس کر لینا چاہیے. کوئی کورس آفر ہونا چاہیے یہاں پر جس میں مثال کے طور پر چند گھنٹوں میں بچوں کو پہلے یہ سمجھایا جائے، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، کہ اگر آپ قرآن کریم سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، قرآن کریم کا سکھانے کا انداز کیا ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں صرف مثال دینے کی خاطر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات ایسی ہو جو بلا ثبوت بلا دلیل ہو جائے. قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بے تحاشا ظلم کرتا ہے، بے تحاشا کفران نعمت کرتا ہے. اس سے شہید باقر صدر نے اقتصاد النا کے اندر اکنامکس کا ایک فارمولا نکالا. یہ بہت سادہ سی آیت کریمہ ہے، یعنی یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ جو ہم لوگ جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن کریم آیت کے اینڈ میں جا کر ختم کرتے وقت کچھ چیزیں لکھتا ہے جس کو شاید آیت پر غور کرنے والے بھی اینڈ پر اتنا زیادہ غور نہیں کرتے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان انتہائی ظلم کرنے والا ہے، انتہائی کفرانی نعمت کرنے والا ہے. شاید صحیح صدر نے یہاں سے کیا نتیجہ نکالا، فرما انسان کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے تقسیم کے اندر، کفران نعمت کرتا ہے پیداوار کے موقع کے اوپر. ڈسٹریبیوشن میں ظلم کرتا ہے اور پروڈکشن کے موقع کے اوپر کفران نعمت کرتا ہے. اگر انسان اپنی ان دو مشکلات کو حل کر لے کہ ڈسٹریبیوشن میں ظلم نہ کرے، اور جب وہ پروڈکشن کی طرف جا رہا ہے تو ایفیشنسی دکھائے، پروڈکٹیوٹی دکھائے، کفران نعمت نہ کرے اللہ تعالیٰ کا، تو اپنے کام کو آسانی سے انجام دے دے گا. چھوٹی سی ایک آیت کریمہ، ایک آپ نے ایک رزلٹ نکال لیا. یہ قرآن کریم سے سمجھنے کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد علی محمد. اب ہم اس کو متصل کرتے ہیں کل کی بحث سے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک خالصتاً تھیوریٹیکل ایشو لیا، اور وہ یہ لیا کہ مقصد خلقت کیا ہے، اللہ نے کیوں خلق کیا، اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ہی نہ پہچانا تو ہم پھر اس کائنات کو نہیں سمجھ پائیں گے. اور آئے کریمہ ہمارے پاس موجود ہے، روایات موجود ہیں، مشہور معروف روایت میں عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا. ہم نے سوچا کہ اپنے آپ کو پہچانے تو اپنے آپ کی پہچاننے میں ظاہر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم خلق کیوں ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ خدا المتعال نے 11 قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ تم تزکیہ نفس کرو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو تزکیہ نفس کرے گا بس وہ کامیاب ہوگا. جو نفس کی صلاحیتوں کو دفن کر دے گا، اس بیج کی طرح جس کو غلط رخ پہ زمین میں دبا دیا گیا ہے، اب اس سے کوئی درخت نہیں نکلے گا، اس سے کوئی پھل نصیب نہیں ہوگا. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ناکام ہوگا. کل آپ کی حضرت ناز کیا تھا، تھوڑی سی دیر رک کر ہی سوچے کیا ہم تزکیہ نفس کے مرحلے میں کامیاب ہو گئے. تزکیہ نفس آپ کی خدمت میں عرض ہوا، جو اچھائیاں ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، جو برائیاں ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور آپ اور میں اپنے نفس کے بہترین فیصلہ کرنے والے، آپ میرے بارے میں زیادہ نہیں جان سکیں گے اور میں آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جان سکوں گا، بہترین فیصلہ کرنے والے میں اور آپ. اور میں اس کو کبھی کبھی اپنی آسانی کے لیے اس طرح سے سوچتا ہوں کہ 1100 سال ہو گیا مولا کا انتظار کرتے ہوئے، جو کچھ میں ہوں کیا میں وہ ہوں جو ان کے لشکر میں پہنچ جائے گا؟ جو کچھ میں ہوں، اپنے آپ کو سوچ، کیا میں اپنے آپ کو اپنے آپ سے چھپا سکتا ہوں؟ کہ نہیں، میری جتنی خامیاں ہیں، میری جتنی خوبیاں ہیں میرے سامنے واضح ہیں. میں اپنے آپ کو لوں اور اپنے آپ سے ایک سوال کروں، میرا جیسا آدمی امام کے لشکر میں پہنچ جائے گا؟ اور وہ جو لشکر اس وقت تشکیل پائے گا وہ بالکل کشتی نوح ہوگی. من آتاکم نجا ممن لم یاتکم ہلک، زیارت جامع کبیرہ.
جو آپ تک پہنچ گیا وہ نجات پائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. اب اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں سوچیں، آئے میں تزکیہ نفس کے اس مرحلے پر پہنچ گیا ہوں، نہیں پہنچا ہوں تو مجھے کس طریقے سے پہنچنا ہے. اب مجھے اس بات کو ملانا ہے انسانیت کی مشکلات کے حل سے. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اب ہم خدا سے ایک سوال کرتے ہیں، اے اللہ میں تزکیہ نفس کروں گا، بس آخرت میں کامیابی ملے گی یا دنیا میں بھی کامیابی ملے گی؟ یہ مجھے پتا چلنا چاہیے. اگر میں نے تزکیہ نفس کر لیا تو کیا یہ ہوگا کہ دنیا تو جیسے تیسے کر کے گزار لوں گا، آخرت میں جا کر خدا مجھے اس کا ایک انعام نصیب کر دے گا جنت کی صورت میں؟ یہ ایک سوال. دوسرا سوال، میں نے تزکیہ نفس کر لیا، میں کامیاب ہو گیا، باقی سب بھی تزکیہ نفس کرے، پوری دنیا کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا، آپ کہتے ہیں دین اسلام کامل ہے، عیسائیت ناقص ہے. ہاں دین عیسائیت ناقص ہے، منسوخ ہے، شریعت منسوخ ہے. اس نے کہا کہ آپ ایک دلیل دیں ثابت کریں گے دین عیسائیت ناقص کیوں. میں کہا بہترین دلیل، فرض کرو دنیا کے سارے مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئے، آئے نسل انسانی باقی رہے گی؟ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور جو عیسائی تھے وہ بھی کہہ رہی ہے. اگر سارے دنیا کے انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنے پر آ گئے، نسل انسانی چلے گی کیا؟ ہم یہ مان رہے ہیں. اور دوسری طرف سے اگر ساری دنیا آئے اللہ کے رسول کی طرح بن جائے، چلے گی؟ اب ہمارا سوال خدا نے مثال سے، اے خدا اگر میں تزکیہ نفس کروں میں کامیاب ہو جاؤں گا، پوری دنیا تزکیہ نفس کرے گی، پھر کیا ہوگا؟ جواب سادہ تھا، جواب پوری دنیا جنت بن جائے گی، پوری دنیا جنت بن جائے گی. اب مجھے تھوڑا سا تزکیہ نفس کے اثرات کو بتاتے ہوئے اس کی رکاوٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا، رکاوٹ کیا ہے پھر؟ اور میں اس رکاوٹ کو اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بات کو آخر تک پہنچانے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے سنا ہو کہ تزکیہ نفس کرنے والا کامیابی حاصل کرے گا. تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ تزکیہ نفس حاصل کرنے والا کامیابی حاصل کرے گا، تو وہ تزکیہ نفس ہو کیوں نہیں رہا؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون سی مشکل یہاں پہ لاحق ہوئی بھی ہے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد والے. اس میں ایک اور پوائنٹ اضافہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے اہم ترین نقطہ وہ کون سا نقطہ ہے؟ اب یہاں پہ تشریف فرمائے، ظاہر ہے آپ خوب توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ میں سے یقیناً کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہ رہے ہوں گے، کئی لوگ، کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی بھی ایجاد کریں. مثلاً جو لوگ عمل کرتے ہوئے تبدیلی ایجاد کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ اگر کل کی بات انہوں نے قبول کر لی ہو کہ خدا 11 قسمیں کھا کر کہتا ہے بس وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا، تو ظاہر ہے سب کو تزکیہ نفس چاہیے، کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اگر تزکیہ نفس چاہیے، تزکیہ نفس کا بنیادی ترین نقطہ کون سا نقطہ ہے؟ سادہ لفظوں میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بھائی تزکیہ نفس یہ ہوتا ہے آپ اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کر لیں، برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں. اب آپ کی اس معلومات کو تھوڑی سی اور گہرائی دینے کے لیے اور ایک اور اصطلاح کی تشریح کے لیے میں بات کو یہاں پہ روکوں گا، ایک اور اصطلاح کی تشریح کرتے ہیں اور اس معلومات کو تزکیہ نفس کے بارے میں تھوڑی سی گہرائی دیتے ہیں قربتاً الی اللہ کی تشریح کرتے ہوئے. کل آپ کے سامنے تذکرہ ہوا تھا کہ اگر ابھی ہم لوگوں سے پوچھیں قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے، تو شاید سب بلکہ بہت کم لوگ اس کو بیان کر پائیں، شاید سب بیان نہیں کر پائیں گے، بلکہ شاید بہت کم لوگ اس کو اچھی طریقے سے بیان کر پائیں گے. تو میں کوشش یہ کروں گا قربتاً الی اللہ کی خدمت میں عرض کروں. اس قربتاً الی اللہ کو عرض کرنے سے وہ جو تزکیہ نفس کے بارے میں آپ کی معلومات ہے اس میں تھوڑی سی گہرائی ملے گی، اور ان دو کی مدد سے پھر ہم اس پوائنٹ پر منتقل ہوں گے کہ ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ترین نقطہ ہے وہ نقطہ کون سا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. Yeah. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ میں بار بار آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں اس خاطر کر رہا ہوتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہمیں نہیں معلوم کیا کہا گیا, ایسا نہ ہو جائے, کیونکہ معمولاً ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, ہم کیا ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم آتے ہیں قربتاً اللہ. یہ پرانا زمانے پڑھانے کے وقت کا تجربہ, بچوں سے پوچھا گیا بیٹا قربتاً اللہ کا مطلب بتائیے, ایک صفحہ لکھیے اس پہ. قربت کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا. کاؤنٹر کوشچن, کیسے نزدیک ہوئے آپ؟ آپ نے تین وقت مغرب کی نماز پڑھی, آپ کتنا نزدیک ہوئے؟ جبکہ وہ مغرب کی نماز کس نیت سے پڑھی تھی؟ قربتاً اللہ. 30 دن ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں, جو پہلے رمضان پہ تھے وہی پہلے شوال پر نکلے, تو 30 دن قربتاً اللہ سے کیا حاصل ہوا؟ اچھا اب ہم کیوں ایسا نہیں ہو رہا, کیوں قربت نصیب نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قربت کہتے کس ہیں. ہمیں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ قربت کہتے کس ہیں. اب بہت پچکانا انداز سے شروع کرتے ہیں. آیا قربت کا مطلب یہ کہ میرا اور خدا کا جسمانی فاصلہ کم ہوگا؟ بہرے کے خدا کا کوئی جسمانی فاصلہ ہے ہی. پہلے بھی میں سجادے کے اوپر کھڑا تھا, قربت نصیب ہو گئی تب بھی سجادے پر ہی کھڑا رہوں گا, چھین پوچھا نہیں ہوں گا, کہیں کمائی رہے گا. اس کا مطلب ہے قربت کا مطلب جسمانی فاصلہ نہیں. اچھا اب قربت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک استفادہ کرتے ہیں اسماء الحسنا سے, اور ایک جملے سے اس مسئلے کو ہم حل کر پائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد علی محمد. آپ نے بچپن سے اسماء الحسنا سنے, اسماء الحسنا اللہ کے پاک و پاکی جانا. آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ اسماء الحسنا گنوائیں, بہر چند اسماء گنوانا ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے, آسانی سے گنوا سکتا ہے. مثلا اگر میں بھی آپ سے کہوں رحمان, رحیم, علیم, کریم, قدیر, فیاض, سخی, آپ بہت سارے اسماء الحسنا گنوا سکیں گے. اب تک آپ نے ان اسماء الحسنا سے کیا استفادہ کیا, استفادہ ہوا؟ تو مثلا میں نے ایک صاحب نے تجربہ کیا تھا کہ اگر زراعت کرتے وقت یا حلیموں پڑھے تو زراعت اچھی ہوتی ہے. صحیح, میں نے تجربہ کیا تھا, بامعقول تجربہ تھا, کافی حد تک سائنسی اصولوں کے تحت تین زمین کے ٹکڑے بنائے گئے تھے, ان میں خاص بیج تینوں میں استعمال کیے گئے تھے, ایک میں پیسٹیسائڈ استعمال کیے گئے, ایک میں نہیں کیے گئے, ایک کے اندر یا حلیموں کا سیٹ بلڈ کیا گیا. بہرحال نتائج اس کے بہت اچھے تھے. کیا اسماء الحسنا کا یہ استفادہ ہے؟ ڈائریکٹ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ایک اور اصطلاح کی خدمت میں عرض کرتا چلو. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کم وقت میں کئی اصطلاحات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں. آپ نے ایک اور اصطلاح سنی ہوگی خلیفۃ اللہ, اللہ کا نمائندہ. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین, نمائندہ, ٹھیک ہے؟ تو خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کا نمائندہ زمین کے اوپر. صحیح ہے, کون اللہ کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر؟ اب دو تین اصطلاحات آپ کے پاس جمع ہو گئی, تزکیہ نفس بھی ہے آپ کے پاس, قربتاً الی اللہ بھی ہے, اور آپ کے پاس اللہ کا نمائندہ ہونا بھی شامل ہے, اور بیچ میں آپ کے پاس ایک سراغ ہے, آپ کے پاس ایک وسیلہ ہے اسماء الحسنا کا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک واقعے کے ذریعے سے, اس سے میرا کام آسان ہو جاتا ہے. دل بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ 10 دن ہیں میں بھی جلدی نہیں کرتا, جلدی کروں گا مفہوم کم ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک دعوت میں کہیں پہ گئے تھے, ایک اسکول کا انوگریشن ہو رہا تھا, وہاں پر ایک صاحب موجود تھے ہمارے بار میں آ کر بیٹھے, کافی مطلب حالت سے سادہ طبیعت اور بہت سادہ آدمی, یعنی اتنا سادہ آدمی کہ مجھے ڈر یہ لگنے لگا کہ دوسرے لوگ شاید اتنی زیادہ احترام کی نظر سے نہیں دیکھ رہے. تو میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا سا ان کے ساتھ تعارف اور گفتگو کروں تاکہ ان کو تنہائی کا احساس نہ ہو اپنی دانش میں.
پر میں نے ان کے ساتھ سلام جواب کرنے کی کوشش کی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اوائڈ کیا تھوڑا سا, پھر بتایا میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے اور زیادہ کوریدنے کی کوشش کی, میں نے پوچھا آپ ہائی کورٹ میں کیا کام کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں سینئر جج ہوں وہاں پر. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں شاید گفتگو کر کے میں کچھ احترام تو لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, تو معاملہ بھی کوئی الٹ ہو گیا. تو میں نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگایا کہ آدمی بہت نفیس آدمی ہے, بہت اچھا آدمی اور انتہائی شریف آدمی. میں نے ان سے کہا کہ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ آدمی کافی نفیس انسان ہے, میں نے کہا آپ کا کام بہت سخت ہے, آپ کا کام بہت سخت ہے, زمین کے اوپر عدل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ کام فی زمانہ مشکلات میں سے ایک مشکل ہے, کیونکہ زمین تو ظلم بتحاشا ہے, آپ نے عدل کرنا ہے. کہہ رہے مولانا صاحب مجھے تو ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے کہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عادل وہ خدا ہے اور مجھ ناقص سے کہہ رہا ہے کہ میں عادل کروں. عادل وہ ہے, میں تھوڑی ہوں, وہ عدل کے کمال پر ہے اور مجھ سے درخواست کر رہا ہے, تقاضا کر رہا ہے کہ میں عدل کروں. تو کہنے کہ مولانا صاحب میں جب بالکل پھنس جاتا ہوں کسی کیس کے اندر اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں, تو میں ایک موقع پر چیمبر میں جاتا ہوں, اپنے قلم ہاتھ میں لیتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں خدایا یا تو کچھ لکھوا دے جو عدل ہو, ورنہ جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں لکھ دوں گا, اگر کچھ نہ لکھوایا جائے تو میں وہ لکھتا ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے. کہنے کہ مولانا صاحب کئی دفعہ میں آنکھیں کھولتا ہوں تو کچھ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. ان کے اس ایک بیان سے مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی, اصل ہمارا کام ہی یہی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ یہ جتنے اسماء حسنا اللہ کے ہیں ان کو اپنے اندر لے کر آنا, یہ ہدف خلقت ہے, یہ ہدف خلقت ہے. اب ہدف خلقت کیا ہے؟ اور یہی قربت اللہ ہے. اللہ سے قرب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے قرب کا مطلب یہ خدا رحمان ہے, تم رحم کر کے دکھاؤ. جو جتنا زیادہ رحم کرے گا اتنا ہی اللہ کا قریب ہو جائے گا, اللہ کا قرب حاصل کرے گا. خدا صادق ہے, تم سچ بول کے دکھاؤ. جو جتنا سچ بولے گا وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے ساری عبادتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی اسماء اللہ کی صفات ہمارے اندر نظر آنا شروع ہو جائے, اور جس کے اندر یہ صفات کمال کے درجے پر پہنچ گئیں وہ اللہ کا نمائندہ اور جانشین ہو جائے گا, وہ اللہ کا نمائندہ اور جانشین. بس اجان محترم, ہدف خلقت کیا ہوا؟ ہدف خلقت ہوا تزکیہ نفس, قربت اللہ. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ بولیے کہ میرے اور آپ کے اندر اللہ کی صفات کہیں نہ کہیں کسی حقیر سے لیول کے اوپر جلد بگر ہونی چاہیے. اب ایک کوشچن اپنے آپ سے کیجیے گا, اب تک کی زندگی میں میرے اور آپ کے اندر اللہ کی کون سی صفت جھلکی ہے, یا نعوذ باللہ اللہ کے دشمنوں کی صفت جھلک گئی ہے؟ اگر ہمارے اندر اللہ کی اوصاف جھلک رہی ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کا قرب مل رہا ہے, اور نعوذ باللہ خدا نہ کرے اگر ہمارے اندر خدا کی اوصاف نہیں آ رہی ہیں, دشمنان خدا کی اوصاف آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے ہمیں قرب نصیب نہیں ہو رہا ہے, ہم کسی اور سمت چل نکلے ہیں. حضان محترم, یہ اصلی ترین مفہوم ہے جو مجھے 27 سال کی طالب علمی کے دوران میں سمجھ میں آیا, اور اس سے مجھے زندگی کا ایک ہدف ملا ہے. زندگی کا ہدف ملا ہے وہ یہ کہ مجھے اللہ کی اسماء کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. مثال کے طور پر اگر خدا عادل ہے مجھے عدل کرنا ہے, اپنے عدل کو اتنا بڑھانا ہے کہ عدل کی صفت میں میں خدا سے نزدیک ہونے کی کوشش کروں. البتہ یہ فاصلہ وہی ہے جس کو عربی محاورے میں کہتے ہیں اینا تراب و رب الارباب, کہاں زمین کی خاک اور کہاں وہ آسمانوں کا خدا. لیکن خدا نے ہمیں اسی میدان کے اندر طلب کیا, تو وہ کہتا ہے میں سچا ہوں تم سچ بولو, میں عادل ہوں تم عادل کرو, میں رحمان و رحیم ہوں تم رحم کرو, میں غفور ہوں
تم بھی معاف کر دیا کرو. یہ خدا نے متعال کا پورا نظام سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بڑھ دیا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس نظام کو اگر آپ نے قبول کر لیا, اگر آپ نے ان تینوں اصطلاحات کو سمجھ لیا اور قبول کر لیا کہ حضرت خلقت تزکیہ نفس ہے, قربۃ الی اللہ کا مطلب اللہ کی اوصاف کی قرب حاصل کرنا ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض جس کے اندر اللہ کی صفات ہوں گی وہ اللہ کا جانشین ہوگا, اعزان محترم اہم ترین مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب آپ کا کام شروع ہونا چاہیے. اگر آپ کا کیا کام شروع ہونا چاہیے, وہ یہ کہ آپ ڈھونڈیے کہ آپ کس صفت میں اپنے کام کو شروع کریں گے, آپ کی نوصاف پہ محنت کرنا چاہیے. آپ ایک دو چند صفت کا انتخاب کیجیے, ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر دیجیے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک اللہ کا وعدہ ہے, فرماتا ہے قرآن کریم میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 کی جزا دیں گے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی اللہ کی ایک صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کرے 10 کو خدا خود ایجاد کر دے گا. یہ بہت بڑا وعدہ ہے خدا کا. اب آپ کی مرضی, آپ کہاں سے شروع کریں. ایک مثال عرض کروں, مثال کے طور پر خدا صادق ہے, آپ سے کہتا ہے سچ بولو. فرض فرمایا آپ نے سچائی سے شروع کر دیا, آپ نے کہا کہ آج کے بعد سے اپنی زبان سے بجو سچ کچھ نہیں بولے گا. آج دن میں ہم لوگ کہتے ہیں مسامحہ. مسامحہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا کوئی آپ سے پوچھے بھائی مجلس کتنے بجے شروع ہوئی, آپ کہیں 9 بجے شروع ہو گئی, ممکن ہے 9:02 پہ شروع ہوئی ہے. کوئی پوچھا آپ سے کہ بھائی 9:02 پہ شروع ہوئی تھی, آپ نے 9 کیوں کہا, آپ کہیں گے میں نے مسامحتن کہا. آپ یہ بھی نہ کریں, آپ نہ کریں. کیوں؟ تاکہ آپ کی زبان سچی زبان کہنا ہے. آپ کی زبان ایسی زبان بن جائے جس کو کوئی بھی سنے تو کیا اب یقین کرنا پڑے گا کیونکہ اس آدمی نے کہہ دیا. سچ بولے سچائی کی طرف آ جائے گی. ایک صفت آپ نے ایجاد کر دی, نہیں معلوم علم خدا خود بخود آپ کو دے دے گا, حکمت خدا خود بخود آپ کو دے دے گا, کون کون سی صفت خدا آپ کو دے دے گا. اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کچھ سیکھیں تو اللہ کے نظام سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے نظام میں کن موضوعات کے اوپر کام کرنے کی اجازت ہے. بہت اجازت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. بس خدا نے مثال خود رزاق ہے, رزق دینے والا خدا ہے, اور ہم سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے اگر میں نے تمہیں امانتاً کچھ دیا ہے تو تم میرے بندوں تک پہنچاؤ. اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر, رزاق خدا ہے, زمین پر اپنے رزق دینے والے نمائندے ڈھونڈ رہا ہے. آپ خدا سے کہیے کہ خدا ہے تو رزاق ہے, میں تیری رزاق ذات کا میں بندہ نمائندہ بننا چاہتا ہوں. اگر آپ نمائندہ بننا چاہتے ہیں آپ کیا کریں گے, تو جو خدا آپ کو دے گا وہ آپ دیں گے بندوں کو. ہاں یہاں سارا مسئلہ ہے. میرا نہیں خیال خدا نے مثال کسی بندے کو دے کر نہ آزمانا آتا ہوں, سب کو آزماتا ہے, سب کو دیتا ہے, اور دے کر آزماتا ہے کہ جب میں نے دیا تو اس نے کیا کیا. جب معمولاً لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ہاتھ میں آئے گا کہے گا یہ میرا ہے, بس اس کا مطلب ہے تو رزاق خدا کا نمائندہ نہیں ہے. نمائندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ میرا ہے. نمائندے کے پاس زیادہ سے زیادہ حق یہ ہے کہ کہے اللہ رزاق ہے, اس نے مجھے دینے کے لیے نمائندہ بنایا, میرے ہاتھ میں امانت ہے, اس سے زیادہ نہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس واقعے کے ذریعے سے ہم واپس آ کر اس کی پوائنٹ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے جو تزکیہ نفس کے اندر چاہیے. ایک صاحب نے خواب دیکھا,
نفیس خواب،
خواب میں دیکھا کہ ایک شیطان ہے بہت غصے میں بھنایا ہوا اور اس شیطان کے کندھے پر رسیاں ہیں. یہ خواب بہت اچھا خواب ہے، یہ واقعہ بہت نفیس واقعہ ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے سنا ہے اللہ مبارک ہے، جنہوں نے نہیں سنا ہے اب سن. بیٹا شیطان کے کندھے کے اوپر رسیاں ہیں، کچھ موٹی ہیں کچھ پتلی ہیں، کچھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک بہت موٹا رسہ ٹوٹا ہوا ہے. اگر ممکن ہے آپ یہ سمجھیں گے یہ سب کہانیاں ہوتی ہوں گی، نہیں ایسا ہے محترم، آپ خواب کی دنیا کو نہیں جانتے. بعض خواب بڑے بے چکے خواب ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف اس کھانے سے ہوتا ہے جو اس سے پچھلی رات کھایا گیا ہے، لیکن بعض خواب بالکل تک کے خواب ہوتے ہیں حقائق کو دکھانے کے لیے، بعض خواب بالکل صحیح خواب ہوتے ہیں. دیکھا صاحب، اور خواب میں سمبولک دنیا ہوتی ہے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے. دیکھا شیطان اس طرح کی، انہوں نے پوچھا شیطان سے، شیطان یہ رکھتیاں کیا ہیں؟ کہنے لگا یہ رسیاں وہ بہانے ہیں جو میں انسانوں پہ ڈالتا ہوں اپنی طرف کھینچنے کے لیے. ان کے یہ موٹی ہیں پتلی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کچھ لوگ پتلے پتلے بہانوں سے آ جاتے ہیں، یوں ایک تو ہم گھسیٹتا ہوں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ پتلے بہانوں سے نہیں آتے، ان کے لیے بڑے موٹے موٹے بہانے پھینکنے پڑتے ہیں. تو اس نے کہا دیکھنے والے نے کہ میرے لیے کیسا ہوتا ہے؟ کہنے لگا تم خود ہی آتے ہو، میں رسیاں ڈالتا ہوں خود ہی آتا ہوں. اچھا معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے. اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ جو بہت موٹی رسی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹی بھی ہے. کہنے لگا یہ وہ رسی ہے جو میں نے شیخ مرتضیٰ انصاری پہ ڈالی تھی اور شیخ نے توڑ دی. شیخ مرتضیٰ انصاری نے توڑ دی. شیخ مرتضیٰ انصاری آج سے تقریباً 130 سال پہلے لگ بھگ عراق میں مرجع تقلید تھے. اگر آپ حرم امیر المومنین تشریف لے جائیں، درود بھیجے گا مولا امیر المومنین. جیسے ہی آپ ایک دروازے سے داخل ہوں گے اس کے برابر والے کمرے کے اندر ان کا محفل ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری خادم اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے، ایک بھاشا خدمت کیا. اس نے کہا کہ یہ رسی پہلے شیخ مرتضیٰ انصاری پہ ڈالی تھی اور اس نے توڑ دی. وہ گئے اگلے دن شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس آئے، کہا کہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے اور آپ نے کوئی کارنامہ کیا ہے کل رات. شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ جانے دو، اس طرح کی باتیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اصرار کیا گیا. معمولاً یہ لوگ اصرار کرنے پر ایک وعدہ لے کر بتا دیتے ہیں، اور وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا، تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے اظہار نہ ہو جائے. بارہ کی وعدہ لے لیا گیا، وعدے سے لے کر سمجھا دیا گیا. معمولاً ایسے موقع پر جو ان سے سننا چاہتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد مومنوں کے کام آ جائے گا، اس لیے بتا دیں. تو وعدہ لے لیتے ہیں کہ میری زندگی میں نہیں بتانا، تاکہ کہیں میرے اندر کوئی اوجھ، میرے اندر کوئی تکبر نہ آئے. اور مجھے تعجب ہوتا ہے ہمارے ہاں مومنین کوئی چیز ہدیہ بھی کرتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں من جانب فلاں. آیا ریاکاری کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ یعنی فارسی میں کہاوت کہتے ہیں ریاکاری کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ یہی تو ریاکاری ہوتی ہے کیا؟ آپ اپنا نام لکھواتے پھر رہے ہیں، یہی تو ریاکاری ہے. یہ تو سب کچھ ہے کہ غلط ہے. کیا آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں اشتہار کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کروایا تھا؟ یہ غلط ہے، ریاکاری ہوتی ہے. اس میں آپ پھنس جائیں گے، اس میں آپ کا ثواب نہیں بچے گا. پھر شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا جب تک زندہ ہوں مت بتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا کل رات میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے، میرے پاس اموال میں سے بہت باقی تھا، خوف بتحاشا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری عجیب شخصیت تھی، نجف کے اندر رکے تھے، ہندوستان نے حملہ کیا تھا عثمانیہ نے، عثمانیہ نے حملہ کیا نجف پر، عثمانی فوجی اندر آ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرتے رہے نجف کے اندر شیعوں کا سردار کہاں رہتا. گلیوں گلیوں گئے، گھر کے اوپر پہنچے جس کے اوپر دروازہ بھی نہیں تھا، پردہ لٹکا ہوا تھا، پردے کو ہٹایا، اندر گئے، چٹائی بچھی ہوئی تھی شیخ مرتضیٰ انصاری کے سامنے چھوٹی سی ایک میز، جس کے اوپر ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ لکھ رہے تھے. پھر اطمینان کے ساتھ فوجی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ گھر میں اور کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا تمہارا کتنا پیسہ گھر میں ہے؟ کہا میرا کوئی پیسہ گھر میں نہیں ہے. گھر کو ڈھونڈا، ایک جگہ تھی جس کو ہم لوگ پرانے زمانے میں شیکا کہتے تھے، اس سے لٹکا ہوا تھا، اسے اتارا، دیکھا اندر بہت پیسہ تھا, کہا تم نے تو کہا تھا تمہارا کوئی پیسہ نہیں ہے, اتنا ڈھیر پیسہ رکھا ہوا ہے. کہا یہ میرا نہیں ہے, میرے مولا کی امانت کا ہے, میرا نہیں ہے. حضرت کے ساتھ عرض کروں کسی کو برا نہ لگے, یہ فوجی بعد میں باہر نکل کر گئے اور کہا کہ واللہ آج تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی ہے. تو شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے تھے مذاق میں اس دن ہمارا مقام بہت بڑھا دیا گیا. اور شیخ مرتضیٰ انصاری کہنے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا, میرے بچے بھوکے تھے, ہم اس کے اموال بےتحاشا رکھے ہوئے تھے. تو زوجہ نے مجھ سے کہا کہ آپ کا اپنا پیسہ پتہ نہیں کب آئے گا, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, اور یہ پیسہ جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے ابھی کوئی مستحق دروازے پر آئے گا تو آپ دے دیں گے. چونکہ آپ مستحق کو دیتے ہیں, کیا یہ مستحقین کا نہیں ہے پیسہ؟ کہا مستحقین کا. کیا اگر کوئی رات کو بھوکا سو رہا ہو مستحق ہے یا نہیں ہے؟ کہا مستحق. کہا میرے بچے مستحق نہیں, میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں مستحق نہیں. کہا مستحق. کہا مستحق ہیں تو مجھے دیں. میرے بچے کیوں بھوکے سو رہے ہیں؟ ابھی نجف میں اگر آپ کو پتا چلتا کسی کے گھر میں کسی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں آپ کو پیسہ دیتے یا نہیں دیتے؟ کہا اللہ دے دیتا. کہا مجھے دیں, قرض دے دیں تاکہ میں بچوں کو کھلا. شیخ حسن ساری نے کہا ٹھیک ہے میں قرض دیتا ہوں, اور اس کے بعد کل جب بھی میرے پیسے آئے میں ادا کر دوں گا. قرض لے کے گھر سے باہر نکلے. کہنے میں گھر سے باہر آیا اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اے شیخ تو نے 70 سال اپنے امام کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی, اگر آج رات مر گیا اس قرض کے ساتھ تو اپنے مولا کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک رات بھوکا سو لیں ہم لوگ؟ کہنے لگے سوچ کے میں واپس آیا, میں نے پیسے واپس رکھ دیے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر میری مانتی ہو بھوکا سو جاؤ, کل دن آ جائے گا دیکھ لیا جائے گا. زن حسن یہاں ایک پوائنٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول. پوری دنیا کا ہدف خلقت انسانیت کا تزکیہ نفس ہے, قربتاً الی اللہ ہے, اور پورے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے جو کی پوائنٹ ہے کنٹرول. ایک ورڈ کنٹرول. اگر آپ کو اور مجھے یہ سمجھ میں آ جائے اور ہم اور آپ اپنے اندر کنٹرول ایجاد کر لیں, آپ سمجھ لیں ہمارا بیڑا پار ہو گیا. تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت عرض کروں گا, فی زمانہ اس کی مشکل عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں, ظاہر آپ مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں, اور اس ویسٹرن زندگی کے اندر بہت دفعہ یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. بہت دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی زمانے میں کہتے بھی ہوں کہ یہ لوگ کسی اور طرح کے لباس پہنتے ہیں ہم کسی اور طرح, تو اب وہ فرق تقریباً دنیا میں ختم ہو گیا. ہم لوگ آخری 40-50 سال میں ثقافت کے ایک یلغار کے سامنے ہیں, اور اس ثقافت باقی تمام ثقافتوں کو تہس نہس کر رہی ہے. اگر پہلے غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے ثقافت کا مقابلہ لباس اور زبان پر کیا, یہ غلطی ہے. ثقافت کا مقابلہ لباس اور زبان کی سطح پر بعد میں کیا جانا تھا, ثقافت کا پہلا مقابلہ مینٹیلٹی کے حد میں کرنا تھا. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے, کچھ لوگوں نے جنہوں نے مغربی مادہ پرست ثقافت کا مقابلہ بھی کیا, تو انہوں نے زبان اور لباس کی سطح پہ کیا, اور اس مقابلے میں جیت اور ہار کی کوئی ویلیو نہیں, تقریباً کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ مینٹیلٹی کے لیول کے اوپر شکست کھا. اصل مقابلہ وہاں پر تھا. لہذا آپ چاہے تمام وہی لباس پہن لیں, چاہے آپ زبان وہی بول لیں, اور آپ کی مینٹیلٹی محفوظ رہ گئی, پھر آپ محفوظ ہیں. پھر وہ مینٹیلٹی کیا تھی؟ مینٹیلٹی یہ ہے کہ آپ آج کی دنیا اٹھا کر دیکھ لیجئے, اکانومی سے لے کر پالیٹکس تک, اس سے لے کر فیملی کی لائف تک, سب کے اوپر ایک حکم چل رہا ہے, جو تم تمہارا دل چاہے وہ تم کر دو. جو دل چاہ رہا ہے اس سے مت رکو. اب 25 ایڈورٹیزمنٹ کے سلوگنز کو سوچیے گا, ایڈورٹیزمنٹس کے اندر وہ کیا دے رہے ہوتے ہیں, جو چاہو وہ ہو جائے گا, جو چاہو وہ کر لو. ان تمام کے پیچھے ایک ہی فکر چل رہی ہے, وہ کیا ہے؟ آپ کی نفسانی خواہشات کو ابھارنا. اچھا, پوری اکانومی کا جو ان کا سسٹم ہے وہ اسی کے اوپر ہے, کنزیومرزم. اور کنزیومرزم کی اساس اس پر ہے کہ آپ وہ بھی خریدیں جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. کیوں خریدیں بھائی؟ پھر خواہشات کی ذریعے سے. آپ کے پاس ایک لباس ہے جو بالکل صحیح ہے, لیکن آپ ایک اور لباس خریدیے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس سے تھک گئے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور لباس ہو آپ کے پاس. یہ دنیا پوری اکانومی اسی کے اوپر چل رہی ہے. اور آپ قطعاً مت سمجھیے گا کہ یہ سسٹمز بہت کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں. نہیں, یہ کمپلیکیٹڈ سسٹمز نہیں ہیں. انہوں نے اپنا شو آف بہت کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے. ان کو شکست دینا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا یہ خود اندر سے کھوک لیں. ان کو شکست دینا آسان ہے. پورا سسٹم بنایا اس بات کے اوپر خواہشات کو ابھارے. اور جو پورا اسلام کا نظام ہے وہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے اوپر. ہمارا ان سے اصلی ٹکراؤ لینگویج کے اوپر نہیں ہے, ہمارا ان سے اصلی ٹکراؤ ڈریس کے اوپر بھی نہیں ہے. ان پر بھی بعد میں کبھی کیا جا سکتا ہے, اس پہ ٹکراؤ نہیں ہے ہمارا. اصلی ٹکراؤ کہاں پر ہے؟ اس کے اوپر. ان کا ہدف خلقت لذت پرستی, مادی لذت پرستی. ہمارا ہدف خلقت اپنی نفس کو لے کر پروان چڑھانا, اس پر ٹکراؤ ہے ہمارا. ان کی زندگی کا ہدف کیا بنتا ہے؟ گھوم پھر کر دیکھیے آپ, جو کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور مجھ سے بہتر آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے, آپ جا کر ان کی زندگیوں کا جائزہ لیجیے. اینڈ میں جو کچھ نظر آئے گا وہ چند مادے کے اوپر بنیاد کرتی ہوئی لذتوں کی پرستش ہے. مادی لذتیں ہیں چند, وہ مادی لذتیں چاہیے ہیں بس. دوسری طرف سے اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام بھی لذت دیتا ہے, لیکن لذت کو ایک ایسے سینس میں جو مادی لذت سے کہیں زیادہ آگے چلی جائے گی. ہرگز میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام لذت نہیں دے گا, اسلام لذت دے گا, لیکن اس کی لذت اور اس کی لذت میں ایسے ہی فرق ہوگا جیسے مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جیسے مجھ سے کوئی کہے ایک رات اچھا کھانا اس میں زیادہ لذت ہے یا تمہاری ماں ہاتھ اٹھا کے تمہیں دعا دے, کس میں زیادہ لذت ہے؟ تو میں کہوں گا ان دو لذتوں کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ختم ہو جائے گی اور سخی ہے, اور وہ باقی رہے گی اور بہت امیر ہے. یہ اسلام کا لذت کا معیار ہے. اسلام کہتا ہے ہم نے تمہیں تھوڑے وقت کے لیے خلق نہیں کیا ہے, ہم نے تمہیں باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے. تو اپنی لذتوں کو فنا میں مت ڈھونڈو, تو اپنی لذتوں کو بقا میں ڈھونڈو. ہم تمہیں باقی لذتیں دینے آئے. اصل مشکل یہاں پر ہے, اصل مقابلہ یہاں پر ہے. اور اب جو کی پوائنٹ ہے وہ کنٹرول ہے. تمام عبادتوں کے اندر یہ کنٹرول ہے. کبھی موقع ملتا آپ کی خدمت میں عرض کرتا نماز کے اندر کنٹرول کیسے ہے, آپ خود بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں لیکن اس کی اور تفصیل دی جا سکتی ہے. روزے کے اندر کنٹرول کیسے ہے, حج کے اندر کنٹرول کیسے ہے, ہوم جہاد سب کے اندر کی پوائنٹ کنٹرول. خدا ہمیں کنٹرول سکھانا چاہتا ہے. جیسے آپ نے کنٹرول سیکھ لیا, آپ تزکیہ نفس کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہوگا. اور یہ نظام اتنا عجیب اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کہیں کنٹرول اللہ کے نام پر امپلیمنٹ کر لیا, وہیں سے آپ کو ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ ساری دنیا انسان بتا, اور جو دو دن کی محنت ہوئی اس کے پیچھے کیا نکلا, نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا انسان نے ہمیں ہدف دیا ہے اور وہ ہے تزکیہ نفس. اور اس تزکیہ نفس کا بہترین قانون یہ ہے کہ جو اللہ کی صفاتیں میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے, اور جو اللہ کے دشمنوں کی صفاتیں وہ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. بخل, کنجوسی, مکاری, بزدلی اللہ کے دشمنوں کی صفت ہے, یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ایثار, فداکاری, سچائی, پابندی, یہ خدا کی اور خدا کے ماننے والوں کی صفات ہے, یہ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے.
اسی سے ہمیں قربت نصیب ہوتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کی پوائنٹ ہے وہ کنٹرول ہے. جتنا آپ اپنی لائف کے اندر کنٹرول امپلیمنٹ کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی. اچھا کنٹرول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا علم اخلاق سکھانے والا نسخہ لکھ کر نہ دے دوائی کھلائے. تو ہم معاملے کو آخر تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو نسخہ لکھ کر دے دوں پھر پتہ نہیں آپ عمل کریں نہ کریں, آخر تک لے جاؤں تاکہ شاید عمل کر ہی ڈالے. کنٹرول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا آزاد کرتا ہوں, وہ ختم ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیے اپنے لیے, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائیے اپنے لیے, ان کو اچیو کریں, آپ کے اندر کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی زندگی کے لیے طے کر دیا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے وضو کروں گا, چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے. اب ممکن ہے بعض اوقات بڑا سخت لگے کہ بھائی آپ صرف موسم کے اندر سردی کے وقت میں گھر سے کمرے سے نکلیں اپنے مثال کے طور پر, اور یہاں بھی لندن میں مصیبت یہ ہے کہ ٹوائلٹ جانے کے لیے بھی سواری لینی پڑتی ہے, دور دور ٹوائلٹ ہے یہاں پر. بھائی آپ نکلیں وہاں تک جائیں وضو کریں پھر واپس آئیں, تو ٹائم چاہیے. آپ اپنے لیے ٹارگیٹ بنائیں, میں اس کو اچیو کروں گا. چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیے اپنے لیے. جیسے جیسے آپ چھوٹے چھوٹے اہداف حاصل کریں گے بڑے اہداف کو حاصل کرنے کی آپ کی ہمت بڑھنا شروع ہو جائے گی, آپ کا کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر کنٹرول کو بڑھانے کے لیے سب سے اچھی چیز توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا, آپ کو کنٹرول آسمان پہ پہنچ جائے گا. اب اس کنٹرول کے اوپر انشاءاللہ بعد میں دیارہ اس پیش کریں گے. اب اس کی پوائنٹ کو آپ نے لے لیا, اب آئیے کربلا کی سمجھ. ہمارا عنوان کیا ہے مجالس کا؟ کربلا اور عظمت انسان. ہم نے کہا پوری انسانیت کمال پر پہنچے تزکیہ نفس کرے, کی پوائنٹ کنٹرول ہے. اب کربلا میں آ جائیے اور کنٹرول کی جو لمٹ آپ کے دماغ میں آتی ہو اس کو کربلا میں دیکھتے ہیں. کس کس نے کیا کیا کنٹرول کیا؟ اللہ اکبر. یقین فرمائیے کہ انسان وہ جو کچھ تصور نہ کر سکے کہ آیا یہ بھی ممکن ہے, آیا یہ بھی ممکن ہے, وہ سب کربلا کے اندر ممکن ہو رہا ہے. سب کا سب ممکن. انسان کس کے کنٹرول کی بات کریں ہم پر, اور کن کن ہستیوں کے بارے میں گفتگو کریں؟ آیا مثال کے طور پر حضرت غور کے بارے میں گفتگو کریں کہ انہوں نے کنٹرول کی ایک انتہا پر؟ آیا ممکن تھا کہ کوئی اپنے لشکر کو اس طرح چھوڑے اور شہید الشہداء کے لشکر سے پیوستہ ہو جائے؟ میں حضرت غور کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ معصوم نہیں ہے, خاندان عصمت سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں ہے, لیکن اپنے اس کنٹرول کو استعمال کر رہا ہے اور اس کنٹرول کو استعمال کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ سید الشہداء ان کو انعام دے اور وہ انعام ان کے ساتھ باقی رہے. مہمانوں آپ نے دیکھا, انہیں دیکھا, روایت کے اندر موجود ہے ہمارے پاس کہ حضرت حور زمین کے اوپر گرے تو سید الشہداء نے ایک رومال حضرت حور کی پیشانی پہ باندھ لیا, حضرت حور کی پیشانی پہ باندھ لیا. ایرانی صفوی بادشاہ شاہ عباس صفوی ایک موقع پر حضرت حور کے مرقد کی طرف جانے لگا, کہنے لگا جب وہاں سے گزرا کہنے لگا میں حور کے مرقد پہ نہیں جاؤں گا. لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا؟ کہنے لگا کہ حور کی لاشے کو ان کے خاندان والے لشکر والے قبیلے والے دور لے گئے تھے, اگر سید الشہداء نے حور کو پسند کیا ہوتا تو لاشا دور کیوں بھیج دیا, لاشا نزدیک ہونا چاہیے تھا. لوگوں نے سمجھایا کہ اس کے خاندان والے لے گئے تھے, حور کی خواہش تو سید الشہداء کے ساتھ رہنے کی تھی. کہا میں نہیں مانتا, کہا دلیل کیا دی جائے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ کھدوا خبر کھدوا, اگر حور کا لاشا ویسے ہی ملا اس کا مطلب ہے مولا کا چاہنے والا. لوگوں نے منع کیا, کہیں مت کرو شہید کی خبر, اس طرح مت کا عمل کرو. بادشاہ تھا اس نے حکم جاری کیا, حور کا مرقد کھول دیا گیا, دیکھا حور کا لاشا بالکل ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسا اسی وقت رکھا گیا. شاہ عباس صفوی نے دیکھا کہ پیشانی کے اوپر وہ رومال بھی بندھا ہوا ہے جو سید الشہداء نے باندھا تھا. شاہ عباس بڑھا اور کہنے لگا مجھے رومال چاہیے. کہنے لگا مجھے رومال چاہیے, سید الشہداء کا رومال ہے اور آپ علماء روایات کے اندر پڑھتے ہیں سید الشہداء نے باندھا تھا, یہ بہت برکت کی چیز ہونی چاہیے, مجھے رومال چاہیے. علماء نے منع کیا, کہا مت لو, سید الشہداء نے دیا ہے, جو سید الشہداء نے دیا پھر کسی سے نہیں دیا جا سکے گا. کہنے لگا مجھے چاہیے, جیسے ہی رومال کو کھولا خون کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا. یہ ہنستے ہیں, رومال دوبارہ باندھا گیا, جو حر کا تحفہ تھا وہ ان کے پاس باقی. اللہ ان کو ان مقامات تک پہنچایا ہے. فیضان محترم, اگر کربلا کے میدان میں مرد کنٹرول کریں تو بہت بڑی بات ہے, لیکن کربلا وہ میدان ہے جس میں خواتین نے کنٹرول کر کے دکھایا ہے, جس میں خواتین نے قربانیاں دی. زہیر بن قین سید الشہداء کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں. سید الشہداء کا قاصد زہیر بن قین کے پاس آیا اور زہیر بن قین سے کہا کہ اے زہیر, سید الشہداء تجھے طلب کر رہا ہے. کہنے لگا کہ میں شاید آؤں گا اور شاید نہیں آؤں گا, تم چلے جاؤ. وہ چلا گیا تو زہیر بن قین کی زوجہ نے زہیر سے پوچھا کہ اے زہیر, نواس رسول تجھے بلا رہے ہیں, تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میں مارا جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم مارا جائے گا. کیا تجھے موت کا خوف ہے؟ کہنے لگا نہیں, مجھے موت کا خوف نہیں ہے, مجھے تیرا خوف ہے, مجھے تیرا خوف ہے. میں مارا جاؤں گا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے بعد یہ لوگ تجھے اسیر بنائیں گے اور تو میری زوجہ ہے, میں برداشت نہیں کر سکوں گا. زہیر کی زوجہ نے عجیب جواب دیا, کہا زہیر میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں. اے زہیر, کیا حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں؟ زہیر نے کہا کہ ہاں, سید الشہداء کے ساتھ زینب کبرا بھی تشریف لائے. کہا زہیر پھر جہاں زینب جائیں گی وہاں میں بھی جاؤں گا. تو مجھے بی بی زینب کے پاس پہنچا. عزیزان محترم, میں چاہتا ہوں کہ ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حضور ایک بار پھر نذرانے عقیدت پیش کریں. بی بی کا مقام کیا مقام ہے؟ ظاہر ہے کہ دن ان کے مصائب کا نہیں ہے, لیکن اگر صرف چند جملات عرض کروں آپ کی خدمت میں, شب عاشور پہ ایک موقع آیا تھا جب بی بی غش کھا کر زمین پر گر گئی تھی. سید الشہداء نزدیک آئے تھے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کیسے جگایا اللہ جانتا ہے. جگانے کے بعد انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایک دعا دی تھی اور اس کے بعد کہا تھا, زینب اللہ تیرے دل کو مضبوط کر دے گا. میں کہوں گا مولا آپ نے ایسی عجیب دعا دی ہے, اب زینب کبرا تلہ زینب ہی آپ بھی جا رہی ہے. اب زینب کبرا قافلے کے ساتھ بھی جاتی ہیں, کوفہ سے شام تک جاتی ہیں. بی بی زینب کا دل اتنا مضبوط ہو گیا ہے, اور محمد کو ارسال فرما دیا ہے, اپنے جوانوں کو بھیجا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کوئی نہیں تھا جو آنو محمد کے لاشے کے اوپر باتم کرے. جب بچوں کے لاشیں حرم کے اندر آئے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہم نے اپنے بھائی کے اوپر نثار کیے ہیں. پھر وہ موقع آیا کہ جب بی بی روانہ ہو رہی تھی پھر لاشوں پر نہ پہنچی, اور پھر وہ موقع آیا جب شام کے اندر وہ بچوں کے سر لائے گئے اور وہ سر قید خانے کے اندر رکھے ہوئے تھے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی یاد میں ماتم کر رہی تھی, اور وہ دوسری خواتین پوچھ رہی تھی کہ کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے, کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ اور کل میں نے جملہ عرض کیا تھا آپ سے, میں بی بی کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں, اے بی بی یہ آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کے بچوں کا ماتم نہیں ہوا ہے, یہ آپ کے بچوں کا ماتم کریں گے, یہ بہنیں جو پیچھے موجود ہیں یہ آپ کے بچوں کا ماتم کریں گی. ماتم ہے صاحب,